السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2، اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، پیج نمبر 300 کا لاسٹ والا پارٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، کہ ارینی انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ طاقت نہیں رکھتے دیکھنے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے تجلی فرمائی اور اسے ریزا ریزا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی حالت دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا محال ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسانی حالت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نظر، وہ بصیرت دیں گے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین ہے، بہت باخبر ہے، یعنی خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کتاب سے اور سنت سے ہر وہ دلیل جس سے باطل یا حق سے انکار پر کوئی دلیل کی پیش کی جا سکے، وہ پیش کرنے والے کے خلاف ہی جائے گی. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، تو یہ چیز غلط ہے. اس کا جواب قرآن ہمیں نفی میں دیتا ہے، حدیث سے بھی نفی میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دنیا میں دیدار ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری آنکھیں وہ ادراک نہیں کر سکتی. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو وہ طاقت و قوت بخشے گا، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. کچھ لوگ جو عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ہونا اس کی وجہ سے لازم آتا ہے، جو کہ اللہ کے لیے ایک طرح سے یہ ناممکن ممتنع ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیا ہے، تو اس لیے ہم کو کچھ یعنی انسان پر رکھ کر نہیں سوچنا چاہیے، وہ بھی ایک غلط چیز ہے، لیکن اس میں تشبہ آ جائے گا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو مشابہت قرار دے رہے ہیں کسی سے، یا تمثیل آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. اس کی تردید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رویت سے اس کا جسم ہونا لازم آتا ہے تو ضرور آئے، مگر ہم علم الیقین کی حد تک جانتے ہیں کہ وہ مخلوق کے اجسام سے مماثل یعنی اس جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو بہرحال کسی کے لیے مثال نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں دے سکتے، کسی کی مثال پر رکھ کر نہیں دیکھ سکتے، نہ مشابہت قرار دے سکتے ہیں. اب ہم کو ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمارے لیے آخرت میں پاسبل ہوگا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری انسانی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا کہ ایک شوق جو پیدا ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم کی جو دعا ہے وہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ وشوق الی لقائک، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر، ولذت النظر الی وجهک وشوقی الی لقائک، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے یعنی دیدار سے ہماری آنکھوں کو وہ ٹھنڈک نصیب کر، ہماری آنکھوں کو وہ لذت نصیب کر، یعنی جو کولنس آف آئیز کہہ سکتے ہیں نا ہم جس کو، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر بندوں کے چہرے ایسے تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے، اور ان کو وہ لذت، وہ مٹھاس محسوس ہوں گی جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا، جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کرتے ہیں تو ہماری انسانی زندگی پر اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے اعمال میں تبدیلی آتی ہے، انسان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا فلاں فلاں کام کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کا چہرہ یعنی اس کے چہرے کا دیدار بھی ملے گا، کیونکہ وجہ کا جو لفظ آتا ہے خاص چہرے کے لیے آتا ہے، تو ایک شوق میں وہ ایک مزید نئے یعنی اچھے اچھے کام مزید کرتا چلا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں جب دنیا میں ہی ہم کو اپنے ہی لوگوں سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے تو کیسے ہم جلدی جلدی تیاری کرتے ہیں. جب ہمارے کوئی پسندیدہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں گھر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کتنی ہماری تیاری پرفیکٹ ہم کوشش کرتے ہیں کرنے کی، ہمارا خود کا لباس اچھا ہو، گھر بہترین ہو، کھانا بہترین ہم بناتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں بتائیے. ایون اگر چلے مہمانوں کو تو چھوڑیں، اگر ہمارے والدین آ رہے ہوں تو آپ سوچیں والدین ہیں یا پھر بچے ہیں ہمارے اگر وہ آ رہے ہوں، یا اگر ہسبینڈ بہت دن سے کہیں دور گئے تھے چھٹی اور ہسبینڈ وائف الگ الگ تھے، ہسبینڈ آ رہے ہوں یا وائف آ رہی ہو، تو کتنا ایک دوسرے کے لیے اشتیاق ہوتا ہے نا. تو سبحان اللہ دیکھیں جب ہم انسانوں میں آپس میں ان سے ملاقات کے لیے ایسا شوق ہوتا ہے، ان کے لیے ہم پرفیکشن چاہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس کے لیے پھر ہم کیا کچھ نہیں کوشش کریں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ سکیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی، ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ آنا شروع ہوتا ہے، نیک اعمال کی کثرت ہونے لگتی ہے، اور یہ ساری دنیا اس کے سامنے بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے. یہ ساری دنیا کی چیزیں جب ہمیں یہ بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب عنقریب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے تو دنیا میں پھر تمام چیزوں کی قدر و قیمت بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے، اور واقعی میں دیدار الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے رخ زیبا کی زیارت ایسا عظیم ثمرہ ہے جس کے حصول کے لیے شائقین یعنی شوق رکھنے والے ہمیشہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ، جب ہم کو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا تو کیا ہم کوشش نہیں کریں گے اس کے لیے؟ تو یقیناً ہمارا جواب ہوگا کہ ہم بالکل کیوں نہیں کریں گے، اور ہر ممکن کوشش ہم کرتے نظر آئیں گے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث لائی ہے اور عصر کی نماز کو، فجر اور عصر کی نماز کو ریلیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے. تو رویت باری یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار یا اس کا انکار کرنا، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اصل میں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور انسان کو اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، اور اس کام کے لیے جو اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں، وہ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو ہمارا دین یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمارے لیے جنت اور دوزخ رکھی، ثواب اور عذاب رکھا، سب کچھ ہے. لیکن آپ خود سوچیے بھلا کہ جب ہم کیا دیکھنا نہیں چاہیں گے اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، کہ دنیا جس نے بنائی، کیونکہ ابھی تو سب غائب میں ہے، تو ہر کوئی دیکھنا چاہے گا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، ہمارا دین بھی بہت آسان ہے، اور رسول اکرم نے زندگی گزار کر ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے آسانیاں پیدا نہ کرتا تو پھر اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بہت آسان بنایا، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان بنا دیا، ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی، فقہ کی وجہ سے مزید آسانیاں ہو گئی الحمدللہ. تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے، فجر اور عصر کی نماز کو ریلیٹ کیا رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہے تو پھر یہ نمازیں کبھی نہ چھوڑے، یہ ان کو اپنے وقت پر ادا کرے. میں تھوڑا سا کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گی صحیح بخاری میں دیکھ کر، مجھے بھی کنفیوژن ہو رہا ہے اصل میں کہ فجر کی نماز تھی یا عصر کی، یہ دونوں نمازیں تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم وہ کام کریں پھر جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں. ایک بہت اچھا اتفاق سے اصل میں سورہ نور کی کچھ آیات تھی، نور علی نور، تو اس پر ایک دفعہ کہیں میں نے لیکچر لیا تھا، کئی جگہ ہوا وہ لیکچر، یہاں پر بھی ہوا تھا غالباً، اور جب ہم لوگ لکھنؤ اور دہلی اور ناگپور تین جگہ ہوا تھا، پونا میں بھی ہوا تھا میرے خیال سے، چار جگہ ہوا تھا، شاید یوٹیوب پر اویلیبل ہے. اس میں آئی ہے چھ یا سات چیزیں ہیں جس میں قرآن میں خود یہ خوشخبری ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا چہرہ پائیں گے، وجہ کا لفظ آتا ہے وجہ، یعنی اللہ کا چہرہ وہ پائیں گے اس کے بدلے میں. تو ہم ایسے کام ڈھونڈیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ پا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے اعمال ہم ڈھونڈیں. جی، اب قرآن تدبر کرنے والے کے لیے رہنما ہے، نہیں غور و فکر کرنے والے کے لیے. تدبر ہم جانتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کے پیچھے سے آنا، یعنی اس کے ڈیپتھ میں جانا، ڈیپ جا کر مطالعہ کرنا. کتاب اللہ، یعنی وہذا الباب فی کتاب اللہ کثیر ومن تدبر القرآن طالبا للہدى بین له طریق الحق. وہ لکھتے ہیں یعنی ابن تیمیہ، کتاب اللہ میں اس باب کی بڑی کثرت ہے، جو شخص ہدایت کا طالب بن کر قرآن میں تدبر کرے گا اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. یعنی اس میں اسماء و صفات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب بھی آپ قرآن میں کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہر آیت کا اختتام آپ دیکھیں گے، یا جب حکم کوئی آتا ہے تو آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور نظر آئے گی، ہے نا. تو کتاب اللہ کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر مبنی ہے. تو کسی بھی چیز میں تدبر کرنے کا معنی یا غور و فکر، جو معنی ہوتا ہے وہ غور و فکر کرنا ہے یا اس کی ڈیپ نالج تک جانا ہے. یعنی انسان کبھی اس کے آگے کی طرف سے آتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف سے، بس وہ الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو جب وہ بار بار دہراتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس سے اس کو یعنی مزید اس کے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن میں تدبر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے معنی و مفاہیم پر غور کیا جائے، مختلف معنی تلاش کیے جائیں اور پھر سوچا جائے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا جو اسٹیپ ہے تدبر کا، کہ اچھی طرح تلاوت، اس کے بعد اس کے کئی تراجم یعنی مختلف ترجمہ پڑھیں اس کے، پھر مختلف علماء کی تفاسیر پڑھیں، اور پھر غور و فکر کریں کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، یا صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا تھا. تو یہی غور و فکر ہے اصل میں. تو نیت بھی درست ہونی چاہیے، یعنی جب بھی ہم قرآن کی طرف آئیں تو قرآن کو سمجھنے کی غرض سے آئیں، نہ کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم ہم خود تلاش کریں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے. تو ہم جب بھی قرآن کی طرف آئیں تو قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کا ہمارا مقصد ہو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ کا طریقہ کار، یعنی یا آپ کا جو کوئی قول ہو، حدیث ہو، یا صحابہ کا، یا پھر تابعین یا تبع تابعین کا، تو اس کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ مجادلہ کرنے کے لیے، نہ آرگیو کرنے کے لیے، نہ بحث و مباحثے کے لیے، نہ اپنی تائید میں اس کو اپنے فیور میں لینے کے لیے. کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے آتے ہیں قرآن کی طرف، پھر وہ کبھی بھی اسے ہدایت نہیں پاتے، بلکہ الٹا گمراہ ہوتے ہیں. وہ آتا نہیں کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. لیکن کچھ لوگ کس طلب سے آتے ہیں قرآن کی طرف؟ بحث و مباحثے کے لیے، اپنے مطلب کے معنی اخذ کرنے کے لیے، پہنانے کے لیے، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. تو آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں، جبکہ ہم کو قرآن کے معنی اور مطلب، جو پہلے ہمارے لوگوں کا طریقہ تھا علماء کا، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. تو حق کے ارادے سے اس کا مطالعہ کریں، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اس میں تدبر، فہم و فراست پیدا ہوگا، اور حق اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ پھر یہ جو اس کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ کتنا عظیم ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے تدبر اور حسن نیت، یعنی آپ کی نیت میں اخلاص ہونا، یعنی بالکل سادہ اور پلین ذہن کے ساتھ آئیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. اپنے خود ساختہ نظریات لے کر کبھی نہ آئیں قرآن کی طرف. اب جیسے کوئی سیاسی لیڈر ہے تو وہ اپنی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے فیور میں آیتیں ڈھونڈنے لگتا ہے اس میں سے. کوئی کچھ ہو تو یعنی الگ الگ لوگ اپنی اپنی مطلب کی آیت ڈھونڈتے ہیں قرآن سے، تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. تو حسن نیت ہو اور تدبر ہو، نیت ہو. جب انسان قرآن سے ہدایت کا طالب ہوگا تو اس پر ہدایت اس کو مل بھی جائے گی، اس پر حق بھی واضح ہو جائے گا. اور اسی لیے ہم کو قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. اور اگلی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سعد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، وہ بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور تاکہ وہ نصیحت لیں عقل والے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی. تو ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے. اور یہ کتاب تو آئی ہے ذکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عقل اور شعور استعمال کرنے کے لیے اور اس احکامات پر عمل کرنے کے لیے. اور قرآن کو تو اللہ تعالی نے آسان کر دیا ہمارے لیے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ سبحان اللہ. تو تدبر کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو ہم کو یہ میسج دیتی ہیں کہ ہدایت طلب کرنے کے لیے یا اس ارادے سے اگر آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو ضرور آپ ہدایت پر پہنچیں گے، ضرور آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. تو اگر آپ تدبر سے اور اپنی عقل سے اور شعور سے کام لیں گے تو حق ضرور عیاں ہو جائے گا، سبحان اللہ. لیکن جس کا مقصد قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ٹکرانا ہے، یا اس کو اپنی رائے کے حق میں استعمال کرنا ہے، یا غلط انداز سے جھگڑا کرنا ہے، جیسے کہ کچھ اہل بدعت ہیں یا خرافات والے لوگ ہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ حق سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں. پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور دوسرے متشابہات ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیت کے پیچھے لگتے ہیں محض فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی حقیقت تلاش کرتے ہوئے، جبکہ اس کی حقیقت کو سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا مگر جو علم میں مضبوط ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر آیت اللہ کی طرف سے اس کو ایز اٹ از لے لینا ہے، اور جو محکم آیت ہیں، جو واضح ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں اور اوامر اور نواہی ہیں، ان کو لے لے، اور جو متشابہات ہیں ان کو چھوڑ دے یا ان کا معاملہ اہل علم کے حوالے کر دے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فَيَقُولُنَا كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور آخر میں فرمی کہ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے ہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل بھی استعمال کرنا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین کمبینیشن ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ جو صحیح اہل سنہ والجماعہ ہیں، صحیح لوگ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے کہ عقل کو بھی استعمال کیا جائے گا لیکن وحی کے تابع، وحی کے انڈر. اور جو لوگ بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، جو حق سے انحراف کر گئے ہیں، جیسے معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وحی بھی عقل کے تابع ہے، نعوذ باللہ. وحی کو بھی ہم عقل کی لحاظ سے پرکھیں گے. اسی لیے تو پھر آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے قرآن کو نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق قرار دے دیا، یا پھر فرشتوں کو، سوری جنوں کو نہیں مانتے ہیں، سحر کو نہیں مانتے ہیں، معراج کے واقعے کو نہیں مانتے ہیں. کیونکہ کہتے کہ عقل اس بات کا ثبوت ہی نہیں پیش کرتی جنوں کے تعلق سے یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں، جیسے رسول اکرم کا معراج کے موقع پر جانا، تو عقل سے معاورہ چیزیں ہیں یہ، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے اس کو. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ عقل کو بھی استعمال کیا جائے لیکن وحی کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں. سورہ حامیم سجدہ میں جیسے آتے ہیں نا کہ قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم امن اولئک ینادون فی مکان بعید کہہ دیجیے قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ ان کے لیے اندھے پن کا موجب ہے. یہ لوگ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے آواز دی جا رہی ہو. تو کچھ تو قرآن سن کر بھی نہیں سمجھتے نہ سدھرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کی طرف جب بھی آئیں ہدایت کی غرض سے آئیں, حق کو تلاش کرنے کی نیت سے آئیں, نہ کہ اس میں کڑی تلاش کرنے کے لیے اور نہ ہی مجادلے کے لیے یا کوئی آرگیو کرنے کے لیے. تو قرآن کی آیتوں سے حق تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ہدایت طلب کرنے کی غرض سے آئیں. اب ہم سنت رسول دیکھتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے سنت طریقے کو کہتے ہیں, اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ, یعنی تم گزشتہ لوگوں کی طریقوں کی اتباع کرو گے. جبکہ سنت اصطلاحی اعتبار سے یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں رسول اکرم کے قول فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے جو کہ واجب اور مستحب پر مشتمل ہے. سنت شریعت اسلامی کا دوسرا مصدر ہے. سنت کا مصدر یعنی سیکنڈ مصدر ہونا عدد کے اعتبار سے نہ کہ ترتیب کے اعتبار سے, اس لیے کہ صحیح طور پر ثابت ہونے کی صورت میں اس کا مرتبہ قرآن کے برابر ہے. یعنی ویسے دیکھا جائے تو صحیح جو سنتیں ہیں, صحیح جو رسول اکرم کے اقوال افعال ہیں طریقہ ہے, وہ قرآن اور سنت دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. لیکن ترتیب سے لائیں گے تو ون بائی ون اگر لائیں گے تو پھر پہلا نمبر قرآن, دوسرا نمبر حدیث ہے, صحیح حدیث. جب قرآن میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہے اس حکم کا اس پر اس کی دلالت کا صحیح ہونا. جبکہ سنت میں غور و فکر کرنے والے کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ رسول اکرم کی طرف اس کا صحیح طور پر منسوب ہونا, یعنی وہ رسول اکرم سے صحیح طریقے سے ثابت ہو, دوسرا اس کی دلالت کا حکم پر صحیح ہونا. اس بنا پر سنت سے استدلال کرنے والے کو قرآن سے استدلال کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. یعنی اگر آپ جب قرآن میں غور و فکر کریں گے تو تھوڑی کم محنت لگیں گی, لیکن جب سنت میں غور و فکر کریں گے تو تھوڑی زیادہ محنت لگیں گی, کیونکہ اس کو پہلے آپ کو پرکھنا بھی ہوتا ہے, جانچنا بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی رسول اکرم سے منسوب ہے یا نہیں, حدیث یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی تو ہم کو سند نہیں بتائی گئی نا, وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کی جو بھی ساری آیتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن کی سند متواتر ہے, یعنی تواتر سے ثابت ہے قرآن, اور اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو, جب رسول اکرم سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے, اور اس حکم پر عمل کے اعتبار سے اس کا مرتبہ قرآن کے برابر ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی. تو یہاں پر حکمت سے مراد تقریباً تمام ہی علماء کہتے کہ حکمت سے مراد رسول اکرم کی صحیح ثابت شدہ سنتیں ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اس طرح شاہانہ تخت پر بیٹھا ہوا نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے اور وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے, ہم تو جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اس کا اتباع کریں گے, خبردار مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے. یعنی حدیث, صحیح حدیث بھی, یعنی قرآن ہی کے برابر ایک اور چیز دی گئی اور وہ کیا ہے, حدیث ہے, صحیح حدیث. اسی لیے جو صحیح قول ہوتا ہے رسول اکرم سے جو صحیح طور پر ثابت ہے, صحیح طور پر ثابت سنت سے قرآن مجید کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, اگرچہ یہ عقلاً اور شرعاً دونوں طرح درست ہے مگر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. سنت قرآن کی تفسیر ہے. دیکھا جائے تو یعنی سب سے پہلے مفسر رسول اکرم ہی تھے جنہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا اور اپنے قول سے بھی ظاہر کیا. جو رائٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ فَالسُنَّتُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنُ وَتُبَيِّنُهُ وَتُدَلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ, سنت قرآن کی تفسیر و تبین کرتی ہے, اس پر دلالت کرتی ہے, اس کی تعبیر کرتی ہے. یعنی سنت قرآن کے جو اصل معنی ہے اس کی وضاحت کرتی ہے. جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آیت آپ نے پڑھی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ہے کہ محسنین کے لیے بھلائی ہے اور مزید کچھ اور بھی. تو اس کی تفسیر میں رسول اکرم فرماتے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کی زیارت کرنا ہے. اس طرح آپ نے ارشاد باری تعالیٰ وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَدَعَتُمْ مِنْ قُوَّةِ، اور ان کے لئے جتنی بھی تم میں سے ہو سکے قوت تیار رکھو۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم فرماتے کہ خبردار قوت تیر اندازی ہے، خبردار قوت تیر اندازی ہے، یعنی رسول اکرم نے اس کی وضاحت کر دی۔ وَتُبَيِّنُهُ، یعنی سنت مجموعی طور پر وضاحت کرتی ہے۔ قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جو بظاہر ہم اس کو جمانی لے سکتے ہیں، لیکن سنت ان کا تبین یعنی ایک اور مزید واضح کر دیتی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب اس میں اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ سنت نے اس کی کیفیت کی وضاحت کر دی ہے نا، کیونکہ قرآن میں صرف ہم کو اتنا ملتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے، کب کب پڑھیں گے، وہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ سنت سے پتہ چلا۔ پھر جو آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو غسق اللیل رات کا شدید اندھیرا، اور یہ ہاف یعنی نصف شب کے وقت ہوا کرتا ہے، یعنی تہجد کی بات کی جا رہی ہے۔ تو نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور نماز عصر کا اختیاری وقت ظہر کے آخری وقت سے سورج زرد ہونے تک ہے، اور اسے بوقت ضرورت غروب آفتاب تک بڑھایا جا سکتا ہے، اور نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا اور سرخی غائب ہونے پر ختم ہوتا ہے، اور نماز عشاء کا وقت سرخی غائب ہونے سے نصف شب تک ہے۔ نماز عشاء کے لیے وقت ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی حائضہ عورت رات کے نصف حصے کے نصف کے آخر میں پاک ہوتی تو اس پر نہ تو عشاء کی نماز واجب ہے اور نہ مغرب کی، اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت نصف شب کو ختم ہو جاتا ہے۔ سنت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصف رات تک بتایا گیا عشاء کا وقت، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں صلاۃ فجر کے وقت کا الگ سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قرآن الفجر، اس لیے کہ نماز فجر کے وقت اور دوسری نمازوں کے اوقات میں بہت فاصلہ ہے، اس سے قبل رات کا نصف ثانیہ جبکہ اس کے بعد دن کے اول کا نصف ہے، یعنی فجر پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں بہت لمبا ٹائم ہے جب ظہر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عشاء پڑھنے کے بعد بہت لمبا ٹائم ہے جب فجر ہوتی ہے۔ تو یہ سنت کے حوالے سے معلومات تھی نماز کے اوقات کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وآتوا الزکاۃ کا لفظ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، اور زکاۃ ادا کرو۔ اب یہاں پر ہم کو تو نہیں معلوم کہ زکاۃ ادا کرو تو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور کب کب کرنا ہے، تو کون کون سے مال میں زکاۃ واجب ہے اور کس قدر واجب ہے، اس کی تفصیل ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ سنت سے ملتی ہے۔ وتدل علی، یہ لفظ تفسیر، تبین اور تعبیر کے لیے عام ہے۔ سنت قرآن کی تفسیر بھی کرتی ہے، اس کی تبین بھی یعنی واضح بھی کرتی ہے اس کو، اور تعبر عنہ تعبیر کرنا، یعنی سنت ایسے جدید معنی اور جدید احکام پیش کرتی ہے جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہوتے، لیکن اس کے وہی معنی اور مفہوم بنتے ہیں، اس کا وہاں پر مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو سنت بھی حکم ہے، یعنی سنت سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شریعت جو مل کر بنتی ہے قرآن اور حدیث سے مل کر ہی بنتی ہے، صحیح حدیث سے مل کر، اس کے لیے قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں رسول جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور سورہ احزاب میں بتایا جاتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر جہاں تک حکم کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑھ کر سنت میں ہم کو بہت سارے ایسے احکامات ملتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم کا یہ فرمان کہ جب آخری رات کا ثلث باقی رہتا ہے اس وقت ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہ چیز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال سنت قرآن کے مشکل مقامات کی تفسیر بھی کرتی ہے اور اس کے واضح طریقے سے بتاتی ہے، اور اس کی تعبیر بھی کرتی ہے الحمدللہ. اور احادیث پر, صحیح احادیث پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے, کیونکہ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, حدیث کا انکار کر کے ایک طرح سے وہ ثبوت, یعنی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث ضروری نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر حدیث کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں. ایک یہی فائدہ نہیں, آپ دیکھیں حدیث سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا, اس کے علاوہ جو احکامات تھے ہمیں وہ بھی احکامات دیے, اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے, اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سمندر کا جو جانور ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے, تو اب سمندر میں جو بھی جانور ہوں گے وہ سب ہمارے لیے حلال ہیں, لیکن قرآن میں ہم کو اس کا ذکر نہیں ملتا. وہاں تو آتا ہے نا کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے, لیکن مچھلی جو ہم پانی سے نکالتے ہیں حالانکہ عمر بھی جاتی ہے تب بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے. پھر قرآن کہتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو, لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. تو سنت بھی حکم ہے, یعنی سنت میں بھی ہم کو احکامات ملتے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو احادیث صفات پر ایمان لانا واجب ہے. تو اب یہاں پر وہ ایک قاعدہ بیان کرتی کہ وما وصف الرسول بہی ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك. جس طرح قرآن کے تمام آیات پر ایمان لانا واجب ہے, اسی طرح ان چیزوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے جن کے ساتھ رسول اکرم نے اپنے رب کا ان صحیح احادیث میں وصف بیان کیا ہے جنہیں اہل معرفت نے قبولیت کا درجہ دیا ہے. رسول اکرم نے اپنے رب کے جو اصحاب بیان فرمائے ہیں اور جن ناموں سے موسوم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو, ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو کچھ ایسے ناموں سے بھی موسوم کیا جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہے, مثلاً الشافی. آپ نے فرمایا وشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤك, اے میرے اللہ شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے, کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا. الرب, یہ لفظ قرآن میں اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوا مگر سنت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا رکو تو اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو, اور آپ نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومن کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. لیکن کب آپ اس کو قبول کریں گے؟ جب وہ احادیث صحیح ہوں, تمام شرائط پر پوری اترتی ہوں. تو ایک تو وہ احادیث صحیح ہوں, دوسرا احادیث کی معرفت رکھنے والوں نے انہیں قبول کیا ہو. مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ شیخ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کو اہل معرفت قبول کرتے ہیں. اس اعتبار سے صفت کا شفا ہے, یعنی کچھ مخصوص لوگوں کو نہ لے لیا جائے, بلکہ جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا تو اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے. صحیح احادیث کی پرکھ ہونی چاہیے انسان کو, یہ محدثین سے اس کو چیک کروایا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی کیا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. جیسے کہ سورہ قصص میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ, اور جس دن وہ ان کو آواز دے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا, تو اس دن ان پر خبریں اندھی پڑ جائیں گی اور پھر وہ آپس میں پوچھ نہ سکیں گے. یعنی ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جس دن وہ دن اس کو یوم ینادی, یعنی جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, یا پھر یعنی اس کو ندا والا دن بھی کہتے ہیں قیامت کے دن کو. اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا یا ان سے گواہی لے گا, رسول اپنی امت سے پوچھیں گے, امتیوں سے گواہی لیں گے, یا پھر جس کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس سے گواہی لی جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی پڑ جائیں گی، پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہ پوچھ سکیں گے۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ بدعات میں، خواہشات میں یا حدیث کے خلاف لگے رہتے ہیں، یعنی حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا تو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کو چینج، اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ تو جب جو منکرین حدیث ہے اصل میں ایسی ان احادیث کی وہ تکذیب ہی کر دیتے ہیں یا کچھ ماننا نہیں چاہتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا، منکرین حدیث کہتے ہیں، جبکہ خبر واحد کو کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا، اس کے لیے تو اتنے دلائل ہیں۔ تو بعض منکرین حدیث ایسے ہیں کہ جو حدیث کو بدلتے نہیں ہیں لیکن حدیث میں چینجز کر دیتے ہیں، یا حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ رہے اہل سنت والجماعت، تو وہ رسول اکرم کی ہر صحیح حدیث کو قبول بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، چاہے اس کا تعلق عملی امور سے ہو یا علمی امور سے ہو، اس لیے کہ اسے قبول کرنے کی دلیل موجود ہے۔ اور خبر واحد کو بھی مانا جائے گا کیونکہ بہت سارے احکامات خبر واحد میں موجود ہیں۔ تو جیسے ہم قرآن پر بغیر کسی شک و شبے کے، اس میں تحریف کیے بغیر، تعطیل کیے بغیر، کیفیت بیان کیے بغیر، تمثیل بیان کیے بغیر ایمان لاتے ہیں، سیم اسی طرح احادیث صحیحہ پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر، جسے ہم نے روایت باری تعالیٰ پڑھا، پھر قرآن اور سنت کی ڈیفینیشن پڑھی کہ قرآن اور سنت کیا ہے اور کس لیے آئے ہیں، اور اس کو کس طرح سے پڑھنے کا یا غور و فکر کرنے کا، تدبر کا طریقہ کیا ہوگا، اور سنت کو بھی ہم کس طرح سے فالو کریں گے، یعنی احادیث صحیحہ کو، نہ کہ جھوٹی احادیث یا جو معاشرے میں پھیلی ہوئی احادیث، نہ کہ ان کو۔ تو اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ ہم سب نے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ضرور صحیح بخاری کا کورس کریں، کیونکہ اتنا ذہن کھلتا ہے، اور امام بخاری اتنی بہترین، یعنی وہ ساری احادیث ایسی جگہ لائے ہیں دلائل کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یعنی خود بخود یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی آرگیو، کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حدیث کورس ضرور کریں، یعنی صحیح بخاری ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو زندگی گزارنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے بہت سارے لوگوں نے تو پڑھا ہی ہوگا، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ پائے انہوں نے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کلاس کرنا ہے جی، سوال کریے۔ آپ مائک آن کرنا چاہتی ہیں تو مائک آن کر کے ہاتھ اٹھائیے، تو میں مائک آن کرتی ہوں۔ صوبیہ جی پوچھیے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
باجی کوئی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ چہرے کے پردہ کا تھوڑا پوچھ رہے تھے کہ پوچھ کے باجی سے بتانے کے لیے۔
جی آپ دیکھیے، عمرہ کرتے ہوئے چہرے پر پردہ، یعنی جب بہت سارے لوگ ہوں، جب میں غفیر ہوں، تو تمام علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ چہرے پہ پردہ ڈال سکتے ہیں، اور کوئی اس میں ایسی ضرورت نہیں کہ وہ چہرے کو ٹچ نہ ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ دوپٹے، یعنی جو وہی دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالیں، اسپیشل نوز پیس نہ لگائیں جس سے آنکھیں جیسے نظر آتی ہوں، لیکن آپ اپنا جو دوپٹہ ہے اسی کا کونا ڈال دیں یا گھونگھٹ کی طرح ڈال دیں، آج کل تو ماسک ہے تو ماسک لگا لیں تو کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے
جی باجی۔ اور ایک سوال تھا باجی، یہ جو صحاباؤں کے اوپر باجی جو سیریز بنی ہوئی رہتی ہے، کیا اسے دیکھنا ٹھیک ہے؟
اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں گے تو میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں، اصل میں میرا ذاتی اوپینین ہے، لیکن مطلب میری تو بہت ناقص رائے ہے، لیکن نہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھنے دیا، نہ خود دیکھا، نہ کسی اور کو میں کہتی ہوں کہ اس کو دیکھیں۔ ایکچولی جو ہمارا جو امیجنیشن ہے، الحمدللہ کتابوں سے ہی زیادہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کچھ علماء دیتے ہیں اجازت اس کی کہ اگر اس صحابہ کا چہرہ نہ بتایا ہو تو دیکھی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ علماء کا اوپینین ہے اس میں۔ ٹھیک ہے
جی، اسی لیے پوچھ رہی تھی باجی، کیونکہ دیکھتے ہی نا وہ صحاباؤں کا وہ چہرہ مطلب کہ تصور میں آنے لگ رہا ہے کہ ان کے جیسا
جی،
اسی لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ
ذاتی طور پر مطلب میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں۔
جی
جی شازیہ.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام
باجی. میرا ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سوال ہے. ایکچولی میں ویسٹرن کنٹریز میں رہتی ہوں
جی جی,
اور ابھی کرسمس آ رہا ہے یہاں پر
جی.
تو یہاں پہ اور میں اسکول میں کام کرتی ہوں تو بچے گفٹس دیتے ہیں کرسمس پہ اور کارڈز ہوتے ہیں
جی,
اور اسٹاف ممبر بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں
جی.
باجی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, بیکاز وہ مطلب وہ ایز اے کرٹیسی میں دے سکتی ہوں اس کو, بیکاز ریٹرن دے کہ وہ مجھے دے رہے ہیں تو میں بھی.
نہیں نہیں, آپ دیکھیں جیسے رسول اکرم کو بھی جو غیر مسلم تحفے دیا کرتے تھے تو آپ نے تحفے لوٹائے نہیں کبھی بھی, تو وہ لوگ دے رہے ہیں تحفے تو وہ ان کے نظریے کے حساب سے دے رہے ہیں, آپ مت دیں ان کو تحفے, بس وہ ان کو دینے دیں.
میں نہ دوں
جی, آپ مت دیجیے. آپ ایک دو دن گزرنے کے بعد ویسے تحفہ دیجیے, کوئی اور اوکیزن پر دے دیجیے. آپ عید کے موقع پر دے دیجیے ان کو تحفہ.
عید پہ تو میں کرتی ہوں باتیں, میں کھانا بھی کرتی ہوں اور گفٹ.
ہاں لیکن کرسمس پر آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کریں, لیکن ان کو وہ دے رہے ہیں تو ان کو دینے دیں, اس کو لوٹائے نہ واپس. نہیں میں نے کہا نا کہ ان کو واپس لوٹائے نا, یعنی
رکھ سکتی ہوں.
جی جی رکھ سکتے ہیں وہ, اگر اس میں کوئی ایسے شرک کا شائبہ نہ ہو, تو جیسے اگر کوئی پتلا ہو یا جیسے وہ ہو نا سانتا کلوز, تو وہ چیزیں اس کو تو پھینک دینا پڑے گا آپ کو, یعنی وہ یوز نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ دیتے ہیں تو آپ لے لیجئے, کیونکہ غیر مسلموں نے رسول اکرم کو تحفے دیے ہیں, وہ ان کا نظریہ ہے نا, ہمارا تو نظریہ نہیں ہے. لیکن اب جیسے اس پر اسپیشلی جیسے اگر جو اہل بدعت ہیں ان کے جو دوسروں کے نام کی اگر نظر و نیاز ہوتی تو وہ دوسروں کا وہ ہم نہیں یوز کر سکتے, کہ جو کسی غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی کھانا بنا جائے تو وہ ہم نہیں کھائیں گے.
جی جی,
تو یہاں تو ویسے کھانے کی چیز نہیں ہے.
میں ایکسپٹ کر سکتی ہوں لیکن میں دے نہیں سکتی.
جی ہاں جی, ایکسپٹ تو کر لیں گے لیکن دیجیے مت. ہم
بہت بہت شکریہ باجی. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ باجی کے کوئی ایسی نماز ہے کہ اگر جنازہ گھر سے نکلے تو دو رکعت نماز قبر کے عذاب کے لیے؟
نہیں نہیں, ایسی کوئی نماز نہیں, ایسی کوئی نماز نہیں. یہ نماز جنازہ ہی ہے جس کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے.
اور کوئی ایسی نماز آپ ایسے نماز پڑھ کے مطلب دعا کر سکتے ہیں؟ بٹ
لیکن ایکچولی آپ اس سے اچھا نماز جنازہ ہی پڑھ لیجیے نا, سب سے بیسٹ.
باجی انڈیا میں کدھر جاتی ہیں عورتیں جنازے نماز پہ, کیونکہ وہ زیادہ تر قبرستان میں پڑھتے ہیں وہ.
نہیں تو گھر پر پڑھی جا سکتی ہے, عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ گھر میں, یا تو باجماعت یا انڈیویجولی. جی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نہ رکو ہے نہ سجدہ ہے, اسپیشل دعا ہے اس میں بس.
جی 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 جی
جی
جی, بہت بہت شکریہ
جی. نصرت شمی وہی آ کے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی.
وعلیکم السلام
باجی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ جب حیضہ کو باقی نظر آ جائے عشاء مطلب نصف رات کے بعد, تو اس پر عشاء نہیں ہے؟
میں نے نہیں کہا, یہ کتاب میں لکھا ہوتا, لیکن ایکچولی ابن باز
جی
ابن باز ابن باز کا فتویٰ یہ ہے, ابن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس کو رات میں پاکی نظر آ جائے آدھی رات کے بعد تو اس پر عشاء فرض ہو جاتی ہے, اس کو غسل کرنے کے بعد پڑھنا پڑے گا.
باجی اگر بعض وقت مان لیں جیسے میری مجھے کبھی پاکی نظر آ گئی فجر کے پہلے اور غسل لیتے لیتے فجر کی اذان ہو گئی تو میں عشاء کی قضا پڑھتی تھی, تو وہ مجھ پر ہوگی وہ صحیح ہے قضا, مطلب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟
ایکچولی دیکھیں ابن باز کا فتویٰ بہت ہی کلیئرلی واضح ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے فجر سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے بھی آپ کو لگا کہ آپ پاک ہو گئے تھے ایک گھنٹہ پہلے, تو آپ پر عشاء واجب ہو جائیں گی پڑھنا, یعنی آپ کو عشاء کی بھی قضا پڑھنا پڑے گا.
اور باجی ایسے ہی اگر مان لیں ہم نے ظہر ابھی ادا کی نہیں ہے, وقت ہے لیکن حیض آ گیا, تو پھر اس ظہر کی بھی مجھے چھ دن کے بعد نماز قضا کرنی ہے کہ؟
جی جی بالکل بالکل پڑھنی ہے. جیسے مثال جیسے ابھی ابھی دیکھیں عصر کی اذان ہو گئی ہے نا, ابھی عصر کی اذان ہو گئی لیکن ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی ہو سکتا ہے پانچ منٹ تک ہم لوگ ہم میں سے کوئی بھی یعنی سمجھے پاک ہے, لیکن پانچ منٹ کے بعد اس کو حیض آ جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ یا میں کسی نے بھی کھانا نہ کھایا ہو, تو اب ہم لوگ سوچیں کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے, لیکن اب پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ تک ہم کو کچھ بھی نہیں تھے, پانچ منٹ تک کچھ بھی نہیں تھا, لیکن پانچ منٹ کے بعد حیض آ گیا, چونکہ عصر کی اذان ہونے کے بعد ہمارے پاس پانچ منٹ کا ٹائم تھا تو اس میں عصر کی نماز ہو سکتی تھی, تو ہم پر وہ عصر کی نماز فرض ہوگی. اب جیسے حیض سے ہم فارغ ہوں گے تو پہلے یاد رکھ کے وہ عصر کی نماز پڑھیں گے.
باجی وتر کی قضا نہیں ہے نا؟
نہیں وتر کی قضا نہیں ہے, لیکن اگر کبھی چھوٹ گئی تو کبھی کبھی رسول اکرم نے دن میں اس کو جفت عدد میں پڑھ لیا, دو دو کر کے پڑھیے, لیکن ہمیشہ
دعا کے ساتھ. جی دعا کے ساتھ.
جی جی
جزاک اللہ.
جی سبحان اللہ. السلام
علیکم.
صبا تبسم مائک آن کریے آپ کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
وہ پوچھ رہے تھے کہ انڈیا میں جو ختم کرتے ہیں مطلب وہ سرکمسیزن کرتے ہیں ختنہ کرتے ہیں یہاں نہیں کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے گوشت کا دونوں کا؟
ختنہ کرتے ہیں تو بس ختنہ ہی کرنا ہے, اس میں تو اور کچھ نہیں کرنا ہے.
نہیں مطلب کہ کر سکتے ہیں نا اسے انڈیا والے,
مطلب
جیسے وہاں کے جو ہوتے ہیں نا جیسے جو لوگ خسی پالتے ہیں وہ بکرا پالتے ہیں ان لوگ چھوٹے بچے خسی کو ختنہ کر دیتے ہیں, لیکن جائز ہے نا؟
بکرے کا کہہ رہے ہیں, بکرے کا کہہ رہے ہیں.
جی 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 بکرے کا.
اچھا کر سکتے ہیں شاید, نہیں یہاں مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم ایکچولی, زیادہ میں نے کبھی پڑھا نہیں اس کے بارے میں.
ہاں اسی لیے میں بھی پوچھ, ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ لوگ کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے کیا مطلب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟
مجھے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے, میں معلومات کروں گی انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گی.
ہاں کیونکہ وہ خسی کرنے کے بعد جب وہ ختنا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بچے نہیں دے پاتے نا یہاں کے بچے.
جی جی
ہاں تو پھر کیا مطلب ایسا مطلب اس پر ایک طرح سے ہو گیا نا جیسے
اگر خود بخود ہو اگر ایسا جانور جو خسی جانور ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن کروانا اس کو ایسا
کرواتے ہیں انڈیا میں تو کرتے ہیں خاص کر کے نا, وہ اس کے لیے گوشت مطلب خسی مطلب بکتا ہے ایسے نہیں بکتا, اگر وہ مارکیٹ میں سیل کرنا ہے تو اس کو خاص کر کے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بقرعید کے موقع پہ لوگ لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اس کو.
جی
بکرا پہ نہیں لیتے ہیں.
دیکھیں خسی بکرے کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے کہ وہ ہوتا ہے لیکن وہ خود بخود ہوتا ہے, لیکن اس کو کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا وہ مجھے نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسا جانور ہوتا ہے جو قربانی کے لیے لیا جاتا تھا, رسول اکرم ایسا جانور ہی تلاش کرتے تھے, لیکن اس کو کرواتے تھے یا خود سے قدرتی ہوتا تھا وہ یہ نہیں معلوم ہے مجھے.
وہی کروانا جائز ہے جو کرواتے ہیں, میری پھوپھی گھر میں خود بکرا بکری رکھتی ہے ان کو مطلب وہ سیل کرتی ہیں تو وہ اس طرح مطلب کر کے بیچتی ہیں.
جی تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ بات مجھے نہیں معلوم ہے نا کہ وہ کروانا یعنی کروانا خود سے کرواتے ہیں یا کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے وہ مجھے نہیں معلوم ہے سر.
اچھا اچھا
جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.